الرحمن الرحيم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. يأجوج مأجوج في कुछ बातचीत हो रही है. याजूज माजूज के सिलसिले में कुरान की आयत से ये मालूम होता है कि दो पहाड़ वहाँ मौजूद थे जिन पहाड़ों के ऊपर चढ़ना याजूज माजूज के लिए मुमकिन नहीं था. अलबत्ता दोनों पहाड़ के बीच में एक वसी खाली जगह थी, उसमें से याजूज माजूज आते और उस कौम को जो शिमाल के अंदर रहने वाली थी लूट मार करके चले जाते थे. याजूज माजूज के सिलसिले में एक दूसरी बात ये भी जहन में रखनी चाहिए कि हजरत नूह अलैहि सलात व सलाम के कश्ती में सवार होने वाले तीन लड़के थे. एक लड़के का नाम साम, दूसरे का नाम हाम, तीसरे का नाम याफिस. हाम इब्ने नूह की नस्ल से तमाम अरब लोग हैं और हाम इब्ने नूह की नस्ल से दुनिया के तमाम हबशी लोग हैं और याफिस इब्ने नूह की नस्ल से तुर्क के इलाके के लोग हैं. यही कहा जाता है कि याजूज माजूज के जद्दे आला वो भी याफिस इब्ने नूह की औलाद में से और उन्हीं को लोग तुर्क भी कहते हैं, तरक से मुश्तक मान करके, जिसके माने आते हैं छोड़ देने के. उनके फितने फसाद की वजह से लोगों ने उनको एक तरफ छोड़ दिया था और लोगों ने उनको दुनिया के आम माहौल से अलग थलग छोड़ दिया, इसीलिए उनको तुर्क से ताबीर किया जाता है. याजूज माजूज ये लफ्ज बाज लोग कहते हैं कि आजमी है और गैर मुनसरिफ है अलम और उजमा होने की वजह से. बास कहते हैं कि ये अरबी जुबान के लफ्ज हैं. ये दोनों मुस्तकिल कबीलों के नाम हैं. याजूज भी एक कबीले का नाम, माजूज भी एक कबीले का नाम. बास कहते हैं कि याजूज की असल तुर्कों में से है और माजूज की असल जबली खानदान में से है. एक हदीस के अंदर आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के 10 हिस्से किए, उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज में के और एक हिस्सा बकिया इंसानों में से. इससे ये बात मालूम हुई कि याजूज माजूज की तादाद दुनिया के बकिया तमाम इंसानों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है. कम से कम दर्जे में एक इंसान के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा याजूज माजूज के अफराद है. बाज़ रिवायत में आता है कि एक याजूज माजूज का फर्द मरता है तो अपने पीछे 1000 या उससे भी ज्यादा अफराद छोड़ के मरता है. इस कदर इनके अंदर तवालुद और तनासुल है कि एक मरे तो उसके पीछे 1000 या 1000 से भी ज्यादा हो. बाज़ मुफस्सिरीन की राय ये है कि याजूज माजूज ये इंसान और जिन्नातों के दरमियान की बरज़खी कौम है. चुनांचे इनका बाप की तरफ से जो नसब है वो नसब नामा तो चलते चलते हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है, लेकिन माँ की तरफ का नसब नामा हजरत हव्वा तक पहुंचता नहीं है. गोया कि याजूज माजूज इंसानों के अल्लाह की भाई है और माँ की तरफ से हो सकता है किसी जिन्निया की औलाद में से हो. ये लोग साहिब ज़िराअत भी है, अपने इलाकों में बड़ी बड़ी काश्त करते हैं. ये लोग साहिब सनात भी है और हर तरह के इनके पास आलात औजार वगैरह भी बड़ी कसरत से इस कौम के पास मौजूद है. تو یہ ایک عجیب و غریب قوم ہے، ان سے اس شمال میں بسنے والے لوگوں کو بڑے خطرات رہتے تھے، اسی لیے انہوں نے حضرت ذوالقرنین کو درخواست کی کہ یاجوج ماجوج آ کر کے زمین میں فساد مچاتے ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں، فہل نجعل لك خرجا، یہ خرجن کا جو لفظ ہے، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ زمین کی پیداوار میں جو کچھ لیا جاتا ہے اس کو خراج کہا جاتا ہے، اور انسانوں سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے اس کو خرج کہا جاتا ہے، مثلاً ذمیوں سے جزیہ لیا جاتا ہے، تو انسانوں کی ذات سے جو لیا جاتا ہے وہ خرج، اور زمین کی پیداوار پر جو لیا جاتا ہے اس کو خراج کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ خوشی سے کوئی آدمی حکومت کو کوئی پیسہ جمع کراوے تو اس کو خرچ کہیں گے، اور حکومت لازمی طور پر لوگوں سے وصول کرے اس کو خراج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس قوم کے لوگوں نے درخواست کی کہ حضرت ذوالقرنین، ہم آپ کو ٹیکس دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، آپ اس مال کو وصول کر کے ہمارے اور جو ہے یاجوج ماجوج کے درمیان کے اندر ایک دیوار بنا دیجئے، ایسی دیوار کہ پھر وہ ہم تک آ نہ سکے، ہم تک پہنچ نہ سکے، ایسی دیوار آپ بنا دیجئے۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ یہ بیچارے پریشان لوگ ہیں، چلو ان کا تعاون کر دینا چاہیے، لہٰذا آپ نے ان کی اس درخواست کو منظور فرما لیا، لیکن ساتھ میں یہ فرمایا کہ دیکھو جہاں تک مال کا تعلق ہے تو مجھے تم لوگوں کے مال دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی مقدار میں مال اور دولت عطا فرمایا ہے، بس تم اتنا کرو کہ میں پردیش میں ہوں، مسافر ہوں، مجھے دیوار بنانے کے لیے جو رو مٹیریل چاہیے، کچا مال چاہیے، وہ مال مجھے نہیں معلوم کہاں دستیاب ہوتا ہے، تو آپ لوگ مال سامان لانے کا کام کرو، ایسے ہم اس کے چکائیں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس معمار بھی اچھے اچھے ہیں، کاریگر اور آرکیٹیکٹ لوگ بھی بڑے اچھے اچھے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے پاس مزدور نہیں ہے، تو لیبر وقت کے واسطے تم لوگوں کے تعاون کی ضرورت پڑے گی، کہ تم لوگ جو ہے جسمانی اعتبار سے مزدوروں کے ذریعے سے ہمارا تعاون کرو، ہم مل جل کر کے ایک مضبوط زوردار دیوار بنا دیتے ہیں۔ قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما، کا اللہ تعالیٰ نے، میرے رب نے جو مجھے مال دیا ہے وہ بہت بہتر ہے، تمہارا خراج مجھے نہیں چاہیے، مجھے کوئی ضرورت نہیں، بس تم طاقت کے ذریعے سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ پھر حضرت ذوالقرنین کے آرکیٹیکٹوں نے اور ان کے کاریگروں نے، معماروں نے پہلے پوری جگہ کا معائنہ کیا، تو ایک طرف یہ پہاڑ، دوسری طرف یہ پہاڑ، اور بیچ میں خالی جگہ، اس خالی جگہ میں سے یاجوج ماجوج گھس آتے تھے، تو کہا چلو یہ دو پہاڑ کے بیچ کی جو پوری خالی جگہ ہے، اس خالی جگہ کو ہم دیوار سے بند کر دیتے ہیں تاکہ یاجوج ماجوج شہر کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ تقریباً 100 فرسخ کا دو پہاڑوں کے درمیان کے اندر فاصلہ تھا، تو 100 فرسخ کی دیوار بنانے کی ضرورت تھی۔ آتونی زبر الحدید، زبر کہتے ہیں چنانچہ لوہے کی پلیٹیں اور لوہے کے تختے اور ٹکڑے لاؤ، بڑے بڑے لوہے کے ٹکڑے لاؤ، کیونکہ اینٹ کی دیوار اتنی مستحکم نہیں ہوتی جتنی دیوار لوہے کی اینٹ کی مضبوط ہوتی ہے، تو اینٹ اور پتھر کی سائز میں کٹنگ کیے ہوئے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لے کے تم لاؤ میرے پاس، اور اس کو میرے پاس جمع کرو۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین، صدف کہتے ہیں پہاڑوں کی اونچائی، ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، دو پہاڑ کی اونچائی، اس کے بیچ والی جگہ، تو دونوں پہاڑ کی جتنی اونچائی تھی اور بیچ میں جتنا خلا تھا تو پوری جگہ حضرت ذوالقرنین نے لوہے کی پلیٹیں لگوا دی, اور لوہے کی پلیٹوں سے وہ پورا لوہے کے تختے ٹکڑے لگا کر کے پوری جگہ بھر دی, اور 200 زیرا اونچی, یعنی پہاڑ کی چوٹی 200 زیرا اونچی تھی, لہذا وہ دیوار بھی انہوں نے 200 زیرا اونچی بنوائی اور 50 زیرا چوڑی بنوائی, اتنی موٹی کہ 100 فرسخ لمبائی, 200 زیرا اونچائی, 50 زیرا اس کی چوڑائی, پوری لوہے کی پلیٹیں انہوں نے لگوا دی. خاتون زبر الحدیث چنانچہ انہوں نے جب لوہے رکھوا دیے اتنی وسیع جگہ میں, اندازہ لگاؤ کتنی بڑی مقدار میں لوہا لگا ہوگا, تو آپ نے فرمایا بڑی بڑی ڈھوکنیاں لگاؤ. پرانے زمانے کے لوہار جو دیہاتوں میں ہوتے ہیں وہ جب چیزوں کو لال کرنے کے لیے چولہے میں ہوا ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ڈھوکنیاں ہوتی ہیں, وہ ڈھوکنیوں سے ہوا دیتے ہیں چولہے کو تاکہ آگ خوب بھڑکے, تو وہ ڈھوکنیاں لگوائی بڑی بڑی تاکہ وہ ڈھوکنیوں سے ہوا چھوڑے, اور ہوا چھوڑ کر کے آگ بہت تیز آگے بڑھے, اسی لیے انہوں نے آگ لگوائی, اور آگ لگوانے کے بعد اس کو دھکوایا اور اس میں پھونک مروائی, ہوائیں مروائی تاکہ خوب آگ جلے اور زوردار آگ بڑھک اٹھے. کالن کو آگ جل گئی, کئی دنوں تک جلتی رہی, تو جتنا بھی لوہا استعمال کیا گیا تھا تمام لوہا لال 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 انگار جیسے ہو گیا, اور لال انگار کی طرح ہونے کی وجہ سے تمام لوہا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چپک گیا, یہ ٹکڑے الگ الگ تھے متفرق تھے, وہ لال ہو کر کے ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہو گئے, چپک گئے, اس طرح ہو گیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت کے 200 زیرا اونچی دیوار کو جلانے کے لیے جو آگ لگائی گئی, وہ آگ سے حضرت ذوالقرنین کے کاریگروں کو کوئی نقصان نہیں ہوا, ورنہ اتنی بڑی آگ جلانے کے اندر 2-4, 8, 10, 20, 25 آدمی ان کے بھی جل جاتے, لیکن کسی کا کوئی حادثہ اور کوئی نقصان نہیں ہوا. کالن فخو کہ تم اس کے اندر دھوکو اور جو ہے ان کو خوب جلاؤ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ذوالقرنین کی کرامت تھی کہ کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا اور اتنی بڑی آگ جل گئی. بعض مفسرین نے یہ احتمال ظاہر کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کے اندر اتنی بڑی آگ جلانے کے واسطے آلات ہو, ان آلات کو استعمال کیا گیا ہو, اور وہ آلات اسی زمانے میں ہو, آج کے زمانے کے لوگ ان آلات سے واقف نہ ہو, اس بات کا بھی امکان موجود ہے. جب وہ پوری جل کے لال ہو کے آپس میں چپک گئی, قال آتونی افرغ علیہ قطرا, تو پھر انہوں نے الگ سے تانبا یا پیتل پگھلوایا, بڑے بڑے دیگوں میں بڑے بڑے برتنوں کے اندر تانبا اور پیتل پگھلوایا, اس کو جب تیز آنچ پر رکھتے ہیں تو وہ بھی پگھل کے سیال بن جاتا ہے, پانی کی طرح ہو جاتا ہے. تو انہوں نے بڑی مقدار میں تانبا اور پیتل گرم کر کے پگھلوایا, جب وہ پگھل کے گرم 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 ہو گیا تو کہلاؤ اب جو ہے دیوار کے اوپر سے وہ پگھلا ہوا تانبا ڈالا جائے گا, اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ وہ جو لوہے کے ٹکڑے ایک دوسرے کے ساتھ لگائے اور جوڑے گئے تو اس میں کوئی آگے ہوگا کوئی پیچھے ہوگا, بیچ میں جو ہے دراڑ رہ گئی ہوگی, تو اس کی وجہ سے یہ تمام لوہا اوپر سے پگھلا ہوا ڈالیں گے تو اوپر سے نیچے تک کے جتنے سوراخ ہیں جتنا اونچ نیچ ہے وہ سب بھر جائے گا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ پوری دیوار لوہے کی وجہ اور تانبے کی وجہ سے سپاٹ ہو جائے گی, ایک دم پھسلنے والی ہو جائے گی, چکنی ہو جائے گی اور مزید مستحکم ہو جائے گی. جیسے کہ اینٹ کی دیوار کا چنتر کرنے کے بعد پہلے اس کے اوپر ایک رف پلاسٹر کرتے ہیں, ताकि वो ऊंच नीच वगैरह एक लेवल में आ जाए। फिर उस पर वो तरी सीमेंट ही मार देते हैं ताकि वो पूरा चिकना और सपाट हो जाए। बिल्कुल इन्होंने पिघला हुआ सांबा पिघल हुआ करके वो ऊपर से डलवाया। अब आप अंदाजा लगाओ कि लाल लाल अंगारे जैसी लोहे की दीवार, फिर उसके ऊपर सांबा पिघला हुआ डलवाना, कि कितना मुश्किल काम दौरे कदीम के अंदर। लेकिन अल्लाह ताला ने वो सब काम को आपके लिए आसान फरमा दिया। देखो काम करने वाले तो ज़ुल्करनैन के मेहमान आर्किटेक्ट मजदूर लोग थे, लेकिन तदबीर और हुक्म और मंसूबा हजरत ज़ुल्करनैन का था, इसीलिए वाहिद के सेगे इस्तेमाल हो रहे हैं। आतूनी फरीग आले ही की तरह, लाओ मैं अब उस पर तांबा पीतल डलवा दूं। तो यही होता है दुनिया में कि मजदूर लोग काम करते हैं, लेकिन जो असल जिम्मेदार काम करवाता है उसकी तरफ काम की निस्बत हुआ करती है। आतूनी उसरी वाले ही समझताहरू। अब याजूज माजूज इसके ऊपर चढ़ नहीं सकेंगे क्योंकि इतनी ऊंची दीवार, एकदम चिकनी सपाट दीवार। वमस्ताहू लहू नकबा, और उसके अंदर सुराख भी नहीं कर सकेंगे। इतनी सख्त, इतनी मजबूत ये दीवार हो गई है कि वो उसके अंदर न तो दरार बना सकते न तो उसको सुराख कर सकते हैं। قال هذا رحمة من ربي। देखो एक मर्द सालेह की जुबान पर जो जुमला आना चाहिए वही जुमला हजरत ज़ुल्करनैन की जुबान के ऊपर आया। इतनी मजबूत मुस्तहकम दीवार का बना देना ये ज़ुल्करनैन का अपना कोई कमाल नहीं है, मेरे रब की रहमत और मेहरबानी का मामला है कि अल्लाह ताला ने रहम फरमाया कि इतनी मजबूत मुस्तहकम दीवार अल्लाह ताला ने मेरे जरिए से तामीर करवा दी और बनवा दी। जब मेरे रब का वादा आ जाएगा यानी कयामत के करीब याजूज माजूज के निकलने का वक्त आ जाएगा तो अल्लाह ताला इस दीवार को तोड़ करके धा देंगे, गिरा देंगे, चूरे चूरा कर देंगे। वकान वाद रब्बी हक्का, और मेरे रब की बात यकीनी है कि वो हो करके रहेगी। यानी याजूज माजूज निकलेंगे, दीवार टूट के चूरा चूरा हो जाएगी, मेरे अल्लाह ताला का वादा हो करके रहने वाला है। अब यहाँ चंद मसाइल है। पहला मसला तो ये है कि वादु रब्बी से क्या मुराद। जलालुद्दीन मुहल्ली रहमतुल्लाह अलैह ने तो इसको मुंतबिक कर दिया कि कयामत से पहले पहले ये दीवार टूटेगी और याजूज माजूज निकल करके दुनिया के अंदर फैल जाएंगे। यहाँ पहले चंद हदीसें जहन में रखनी चाहिए। एक हदीस तो मुस्लिम शरीफ में हजरत नवास इब्ने समान रजी अल्लाह ताला में तो मनकूल है, बहुत तवील हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र फरमाया, लेकिन उसका आखिरी हिस्सा जो हमारे इस वक्त मजमून के मुनासिब है कि हजरत ईसा अलैहि सलातो सलाम जब दज्जाल को कत्ल कर चुकेंगे तो कत्ले दज्जाल के बाद अल्लाह ताला की तरफ से उन पर हुक्म आएगा कि आप मेरे ईमान वाले बंदों को लेकर के पहाड़ों पर चले जाइए और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चले जाइए। चुनांचे हजरत ईसा अलैहि सलाम मोमिनीन को लेकर के कोहे तूर पर तशरीफ ले जाएंगे और वहाँ महफूज हो जाएंगे, और दुनिया के दूसरे इलाकों के अंदर जो मुसलमान होंगे वो भी अपने अपने इलाकों के पहाड़ों और किलों के ऊपर चले जाएंगे और वहाँ महफूज और सलामत हो जाएंगे और अपने साथ खाने पीने की कुछ जरूरी गिजाएं और सामान भी ले जाएंगे। अब मोमिनीन हजरत ईसा अलैहि सलाम सब तो पहाड़ों और टीलों पर चले गए, बस एन उस वक्त पर अल्लाह ताला याजूज माजूज को खोल लेंगे और उनकी दीवार टूटेगी और ये पूरी दुनिया के अंदर आकर के फैल पड़ेंगे, और इस कदर कसरत से दुनिया के अंदर आएंगे कि इनकी कसरत की वजह से ऐसा लगता होगा ہر بلندی اور ہر اونچی جگہ سے یہ پھسل کر کے دنیا میں آتے ہوئے نظر آئیں گے. اس قدر کثرت سے ان لوگوں کی تعداد ہوگی اور دنیا میں آنے کے بعد یہ لوگ ادھم مچائیں گے, ہر کھانے کی چیز کو کھا جائیں گے, ہر پینے کی چیز کو پی جائیں گے, خوب بڑا ہنگامہ مچائیں گے. عزیز ماجود, یہاں تک کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا لمبا چوڑا لشکر ہوگا یاسین ماجود کا, ان کے آگے کے لوگ بحیرہ صبریہ سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے, اور اس قدر پانی اس کا پی جائیں گے چاٹ چاٹ کر کے کہ خود یاجوج ماجوج کے لوگ جو پیچھے آئیں گے وہ جب اس بحیرہ صبریہ سے خشک شدہ بحیرے سے گزریں گے تو آپس میں بات کریں گے کبھی یہاں پانی بھی تھا کہ نہیں تھا, اس قدر اس سمندر کو لوگ خشک کر ڈالیں گے, اتنا اس کا سارا پانی پی جائیں گے. ایسی ایک کھاؤدھر قوم ہوگی, خوب کھانے والے, خوب پینے والے, ہمارے طلبہ کی تو کوئی حیثیت نہیں ان کے سامنے, ایسے وہ ہوں گے. اس قدر وہ کھائیں گے پیئیں گے اور دنیا میں فساد مچائیں گے. بحیرہ صبریہ ایک سمندر ہے چھوٹا سا, تقریباً 27 یا ایسے کچھ کلو میٹر لمبا ہے, اور جو ہے دو چار پانچ کلو میٹر کی اس کی چوڑائی ہے. یہ اس وقت اسرائیل کے قبضے کے اندر ہے. حیفا اسرائیل کا جو شہر ہے اس سے آگے چل کر کے یہ بحیرہ صبریہ آتا ہے, اس کی ایک طرف کے اندر جارڈن لگتا ہے, ایک طرف میں اسرائیل کا قبضہ ہے, اور تھوڑا سا جو ہے یہ غازہ اور فلسطین کا حصہ اس کو لگتا ہے, اور بالکل سامنے والی جانب میں ملک شام ہے, اور شام کا وہ علاقہ ہے جہاں غزوہ یرموک ہوا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورے خلافت کے اندر. اور یہ بحیرہ کا پانی بہت گہرا ہے, جب اس کو دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج اس کو کیسے پی جائیں گے, اور وہ بھی اس کا صرف آگے والا حصہ پی جائے گا اور اس کو پورا چاٹ چوٹ کے خشک کر ڈالیں گے. اس بحیرے کا تذکرہ دجال کی دوسری روایت میں بھی آتا ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب دجال سے ملاقات ہوئی تھی تو دجال نے سوال کیا تھا کہ بحیرہ صبریہ کے اندر پانی ہے کہ خشک ہو گیا, تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں ابھی ہے اس کے اندر پانی. تو دجال نے کہا کہ ہاں ایک وقت آئے گا اس کا پانی خشک ہو جائے گا, تب مجھے کھلنے کی اجازت مل جائے گی. اور اس وقت بحیرہ صبریہ کا پانی خشک ہو رہا ہے, حکومت اس کے اندر سمندر کا پانی جو نمکین ہوتا ہے اس کو بڑے بڑے پلانٹ کے اندر میٹھا کر کے اس کی نمکینی ختم کر کے بحیرہ صبریہ میں پائپوں کے ذریعے سے لا کے ڈالتے ہیں, پھر بھی اس کا پانی خشک ہو رہا ہے, اس کے کنارے سوکھ رہے, بہت مقدار کے اندر اس کا پانی سوکھ گیا. 17 جون کو میں بحیرہ صبریہ کے کنارے پر تھا, ظہر اور عصر کی نماز میں نے پڑھی تھی اسی شعبان کے اندر. تو اور وہاں ماشاء اللہ بہترین ہوٹلیں بھی عربوں کی اب تو بنی ہوئی ہے, وہاں شاندار وہاں کی مچھلی بھی بہت مشہور ہے بحیرہ صبریہ کی. ہم نے دوپہر کا کھانا وہاں کھایا تھا, باربیکیو فش وغیرہ. تو بحیرہ صبریہ دوسری روایت ہی آتی ہے کہ جب یاجوج ماجوج پوری دنیا میں کھا پی کے کتنا فساد کر ڈالیں گے اور ساری دنیا کے اندر جو ہے ادھم فساد مچائیں گے, تو اس کے بعد ایک دن وہ جبل الخمر پر چڑھیں گے. یہ بیت المقدس کے قریب ایک پہاڑ کا نام ہے جبل الخمر, اور اس پہاڑ پر چڑھ کر کے یاجوج ماجوج آپس میں ایسی باتیں کریں گے, دنیا میں تو سب لوگوں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا اور قابو میں کر ڈالا, چلو اب آسمان والے کو بھی ہم پتا دیتے ہیں, ہلاک کر دیتے ہیں, نعوذ باللہ. اور پھر آسمان کی طرف وہ تیر چھوڑیں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تیر کو خون آلود کر کے لوٹائیں گے, کسی پرندے کو لگے گا یا اللہ کی قدرت سے خون آلود ہو کر کے وہ تیر لوٹے گا تو اس سے وہ خوش ہو کر کے اچھلیں گے, او ہم نے آسمان والے کو بھی ختم کر ڈالا, یہ واقعہ ہوگا. اب جو پہاڑوں پر مومنین ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مومنوں کے ساتھ کوہ طور پر ہے, ان کے پاس غذا کا جو سامان ہے وہ سامان ختم ہو جائے گا, تو وہ لوگ غذا کی قلت کی وجہ سے پریشان ہوں گے. تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے حضرت کھانا پینا سب ختم ہو گیا، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کوئی راستہ نکلے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اسی وقت پر تمام یاجوج ماجوج کو ناک میں کوئی پنسی ہوگی یا بغل میں کوئی گلٹی نکلے گی، جس کی وجہ سے وہ سب مرنا چالو ہوں گے اور ٹپو ٹپ پھٹاپھٹ سب مرنا شروع ہوں گے، اور چند ہی وقت کے اندر پورے عالم میں یاجوج ماجوج مر کے ختم ہو جائیں گے، اور اس وقت غذاؤں کی اس قدر قلت ہوگی کہ ایک بیل کا سر یعنی مولی وہ 100 دینار یعنی 100 سونے کے سکے کے بقدر مہنگی ہوگی، اس قدر اس وقت زمانے کے اندر گرانی اور مہنگائی ہوگی. جب یاجوج ماجوج مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان قلعوں اور پہاڑوں سے اتر کر کے دنیا میں آئیں گے، تو زمینوں پر جب آئیں گے تو دیکھیں گے کہ پوری زمین پر ہر جگہ یاجوج ماجوج کی لاش ہے، ایک بارش کے بقدر بھی جگہ خالی نہیں ملے گی، اور ان لاشوں کے سڑنے کی وجہ سے خاک پھول بدبو پھیلی ہوگی، جس سے بھی ایمان والے بہت پریشان ہوں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کریں گے، آپ دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجیں گے، عجیب و غریب پرندے کہ جن کی گردنیں اونٹ کی طرح لمبی لمبی ہوگی، اور وہ پرندے یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر کے سمندروں میں ڈال دیں گے، اور پوری زمین سے یہ لاشوں کو ہٹا کر دریاؤں میں ڈال دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بارش برسے گی زمین کو دھونے والی، جو جنگلوں میں شہروں میں آبادیوں میں ہر جگہ کثرت سے برسے گی، اور پوری زمین دھل کر کے صاف شفاف ستھری ہو جائے گی، اور پھر زمین اپنی برکت کے دہانوں کو کھول دے گی، اور اس قدر پھل آئیں گے کہ ایک بکری کا دودھ ایک قبیلہ پیے تو بھی ختم نہ ہو، ایک گائے کا دودھ ایک خاندان پیے تو بھی ختم نہ ہو، ایک انار کا پھل اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت کھاتے کھاتے تھک جائے گی ختم نہیں ہوگی، اور پھر اس انار کے کھائے ہوئے پھل کے چھلکے کو چھاتا بنائیں گے اور اس کے نیچے آرام سے بیٹھیں گے، اس قدر جو ہے برکتوں کا ظہور ہوگا. یہ تمام روایتیں مسلم شریف کے اندر موجود ہیں. تو یہ ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. تو پھر اس صورت میں ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یاجوج ماجوج اتنی بڑی تعداد کے اندر ہے، انسانوں سے 10 گنا زیادہ، اور حدیث میں ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ اپنی ذریت میں سے جہنمیوں کو الگ کرو. تو حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے باری تعالیٰ کتنا، تو کہا کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنمی اور 1 جنتی. تو صحابہ اس حدیث کو سن کے سہم گئے، ڈر گئے، اوہ 1000 میں سے 999 جہنمی ہوں گے تو کون جنت میں جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، وہ اکثریت یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے اور تم میں سے جو ہے بہت کم ہوں گے، اس حدیث کا حاصل ہے. گویا اتنی بڑی تعداد کے اندر یاجوج اور ماجوج ہوں گے. ایک حدیث اور سنو، ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور ایک دم حضور نیند میں سے بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سرخ پڑا ہوا تھا. حضرت جویری ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا حضور کیا بات ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب. عربوں کے لیے تباہی ہے، ایک شر بہت نزدیک آنے والا ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا فتح اليوم من ردم یاجوج ماجوج مثل هذه. آج میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں سے اتنا سا کھل گیا، سوراخ کھل گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھا اور شہادت کی انگلی کا حلقہ بنا کر کے بتایا، باقی روایت میں ہے تسعین کا عدد، یعنی نو کا عدد، نبے کا عدد کا حلقہ بنا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا اتنا سوراخ آج کھل گیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس حدیث کو بعض شراح نے حقیقت میں سوراخ ہو جانے پر محمول کیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب میں دیکھا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ پڑ گیا، ظاہر بات ہے کہ اتنے میں سے تو نکل نہیں سکتے، ایک آدمی نکل سکے اتنا سوراخ ہوگا تب یہ نکل کے دنیا کے اندر آئیں گے، اور ظاہر بات ہے کہ 1400 سال ہو گئے، اسی لیے وہ سوراخ بڑا ہو ہی گیا ہوگا اور نکلنے کا وقت نزدیک آ ہی چکا ہوگا. اور بعض شراح حدیث نے اس حدیث کو دیوار کے کمزور ہونے پر محمول کیا ہے، اس سے معلوم ہوا سوراخ یعنی یاجوج ماجوج والی دیوار کمزور پڑ گئی ہے، اور یہ بھی حدیث میں ہے، ترمذی وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ پورے اسٹاف کے ساتھ، پوری قوم، اوزار اور ہتھیاروں کو لے کر کے دیوار کو کھودنے کے لیے آتے ہیں، دن بھر وہ لوگ دیوار کو کھودنے کا کام کاج کرتے ہیں، اتنا کھودتے ہیں اتنا کھودتے ہیں اتنا کھودتے ہیں کہ دیوار اتنی باریک اور پتلی ہو جاتی ہے کہ دوسری طرف کی روشنی نظر آنے لگے، اتنی پتلی ہو جاتی ہے. اتنے میں شام ہوتی ہے، سورج کے غروب کا وقت ہوتا ہے، تو ان کا امیر کہتا ہے کہ چلو اب ذرا سا باقی ہے نا، کل توڑ ڈالیں گے، ابھی گھر جا کے سو جاؤ. اب دوسرے دن جب صبح میں آ کر کے دیکھتے تو دیوار کل گزشتہ جیسی تھی صبح میں مضبوط موٹی ایسی ہو جاتی ہے. پھر یہ لوگ کھودنا شروع کرتے، شام تک یہ سلسلہ رہتا ہے، صدیاں گزر گئی وہ اسی طرح کر رہے، لیکن جس دن دیوار کے ٹوٹنے کا وقت ہوگا اس دن شام کو جب وہ لوگ دیوار کو توڑ کے پتلا کر دیتے ہیں تب ان کا امیر اس کی زبان پر لگ جائے گا، چلو آج گھر جا کے سو جاؤ، کل انشاءاللہ دیوار کو توڑ ڈالیں گے. بکیلا اس کی زبان سے انشاءاللہ کا لفظ نکلے گا، بس وہ دن ہوگا. اس دن کے بعد دوسرے دن صبح کے اندر آ کر کے وہ لوگ دیوار کو دیکھیں گے تو دیوار اصلی جیسی کی ویسی ہوگی، یعنی ٹوٹی ہوئی اور معمولی باقی، اور پیچھے سے جو ہے روشنی نظر آ رہی ہے، بس وہ ذرا سا باقی ہے اس کو توڑ ڈالیں گے اور پار ہو کر کے دنیا کے اندر آ جائیں گے. حضرات محدثین فرماتے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت ہے کہ ان کو رات دن مسلسل کام کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، غروب کے وقت پر وہ کام بند کر کے چلے جاتے ہیں، حالانکہ وہ بھی بہت مہذب لوگ ہیں، رات دن بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن روزانہ شام کو غروب کے وقت واپس چلا جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تقدیر ہے. اس لیے کہ اگر وہ غروب کے بعد تھوڑی دیر کام کرے تو دیوار ٹوٹ جائے، لیکن جب تک دیوار کو سلامت رکھنا اللہ کے یہاں مقدر ہے وہاں تک وہ لوگ رات دن کام کرتے نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ وہ لوگ چاہے تو آلات استعمال کر کے دیوار کے اوپر چڑھ کے دنیا کی طرف آ جائے. آج کی ترقی پذیر دنیا کے اندر کون سی چیز مشکل ہے؟ کوئی اونچائی نہیں رہی، لیکن ان لوگوں کا اوپر چڑھ کے دیوار کو پار کرنے کے منصوبے کا نہ کرنا یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تقدیری نظام ہے. اور تیسری چیز ہے کہ ان کی زبان پر انشاءاللہ نہیں آتی، بس انشاءاللہ اسی دن آئے گی جس دن دیوار کا ٹوٹنا مقدر ہوگا. یہ تینوں کے تینوں اللہ تعالیٰ کے تقدیری نظام ہیں. یہ سب حدیثوں کا خلاصہ ہوا یاجوج ماجوج کے سلسلے میں. اب یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی دیوار ہے کہاں دنیا میں، اور کہاں ہے یاجوج ماجوج جب موجودہ انسانوں سے بہت بڑی تعداد میں ہے، تو پھر یہ کہاں کون سی دنیا میں چھپے ہوئے ہیں؟ تو اس سلسلے میں حضرات مفسرین اور محدثین کے اقوال مختلف ہیں. امام الاثر علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یوروپ امریکہ والوں کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم ساری دنیا گھوم چکے، کہیں ہم کو یاجوج ماجوج کی دیوار نظر نہیں آتی اور ان کی پبلک نظر نہیں آتی، کہا کہ یہ دعویٰ ان کا ہم تسلیم نہیں کرتے. رات کے 1.5 صدی پہلے تک پورا برے صغیر امریکہ دنیا میں موجود ہے کسی کو معلوم ہی نہیں تھا. یہ پورا برے صغیر امریکہ جو ہے اوپر کینیڈا امریکہ, نیچے جو ہے ارجنٹینا فوکلینڈ آئرلینڈ تک کا پورا برے اعظم امریکہ, اس کا وجود ہی دنیا میں کسی کو پتا نہیں تھا. پھر دنیا کے لوگوں کو بعد میں چل کر کے پتا چلا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں آج تک انسانوں کی رسائی نہ ہوئی ہو اور وہاں یاجوج ماجوج کی قومیں آباد ہو اور رہتی ہو, اس کے امکانات ہے. دوسری بات یہ, حضرت علامہ کشمیری ایک دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ فیضا جا وعد ربی, اس سے یہ متعین کرنا کہ قیامت کا وقت آئے گا تب ان کی دیوار ٹوٹے گی اور نکل کے باہر آئیں گے, یہ جو ہے کسی حدیث کے اندر اس کو قیامت کی نشانی کے طور پر بیان کیا گیا ہو ایسی کوئی روایت میری نظر سے نہیں گزری. وعد ربی کا مطلب کیا, وقت آئے گا تو ان کی دیوار ٹوٹ جائے گی, اور وقت کو قیامت کے ساتھ متعین کرنا, حضرت شاہ صاحب اس کا انکار کرتے کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے. بلکہ حضرت علامہ کشمیری یہ فرماتے ہیں کہ وعد ربی سے قیامت مراد نہیں بلکہ کسی تعمیر کی تقریب کا متعین وقت مراد ہے, کہ اس دیوار کے ٹوٹ جانے کا ایک وقت متعین, جس کو حضرت ذوالقرنین نے اپنی طرف سے متعین نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیا. یہ ایک نیک بندے کی یہی شان ہونی چاہیے کہ میرے رب کی طرف سے جب وہ وعدے کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو توڑ دیں گے. اس لیے شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دیوار اپنے وقت پر ٹوٹ چکی ہو, اس کا وجود ہی باقی نہ رہا ہو دنیا کے اندر, اور جہاں کئی مختلف دیواریں نظر آتی ہیں تو کئی امکان ہے کہ یاجوج ماجوج کے یا دوسری کسی قوم کے فتنوں کو روکنے کے لیے وہ دیوار بنائی گئی ہو. لیکن سجد ذوالقرنین جو خاص ان کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی, شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ امکان ہے کہ وہ ٹوٹ کے ختم ہو چکی ہو, اور یاجوج ماجوج کے قبیلے دنیا کے لوگوں کے اندر مخلوط ہو چکے ہو اور خلط ملط ہو کر کے رہتے ہو. البتہ ان کی طرف سے جو آخری حملہ دنیا کے لوگوں کے اوپر بڑا بھاری بھرکم ہونے والا ہے, وہ آخری حملہ ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوگا, اور وہ پوری دنیا کے اوپر ہنگامہ اس زمانے کے اندر مچائیں گے. تو حضرت شاہ صاحب نے ایک بات یہ فرمائی کہ وہ دیوار موجود ہو یہ امکان ہے, کہاں ہے کا اس کا ہمیں صحیح پتہ نہیں, یا یہ کہ وہ دیوار ٹوٹ چکی ہو, یاجوج ماجوج لوگوں میں پھیل چکے ہو, لوگوں کے ساتھ رہتے بستے ہو, لیکن جو ہے ان کا آخری حملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دنیا والوں کے اوپر ہوگا. یہ سب امکانات کے قبل کی چیزیں ہیں. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا, اور میرے رب کا وعدہ بالکل یقینی اور بالکل سچا ہے, وہ ہو کر کے ہی رہے گا. وہ جو کل ایک حوالہ بتلایا تھا قفقاز کی دیوار کا, حضرت علامہ کشمیری اسی کو راضی قرار دیتے ہیں کہ قفقاز کی جو دیوار ہے وہی سجد ذوالقرنین ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا, اور پھر سور پھونک دیا جائے گا, یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر جو کھڑے ہوئے وہ سور پھونک دیں گے اور دنیا تباہ ہو جائے گی. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا, پوری دنیا کی تمام مخلوق کو ایک جگہ پر محشر کے اندر ہم اکٹھا اور جمع کر دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ بیت المقدس کی جو زمین ہے وہی حشر نشر کی زمین ہے, وہی قیامت کے دن میدان قیامت قائم ہوگا اور تمام لوگوں کو وہی پر جمع کیا جائے گا. وَأَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا, اور ہم جہنم کو اس دن کافروں کے روبرو پیش کر دیں گے. دیکھو جہنم کافروں کے علاوہ گنہگار مسلمانوں کے لیے بھی ہوگی. البتہ یہ بات ہے کہ اصل جو جہنم پیدا کی گئی ہے وہ کافروں کے لیے, اس لیے آیت میں کافروں کا ذکر ہوا ہے, ورنہ کافی مسلمان نافرمانوں کے لیے بھی جہنم ہے. جہنم کو فکس کیے جانے کا کیا مطلب؟ بعض حضرات کہتے کہ حقیقت میں جہنم کو میدان قیامت میں لایا جائے گا. چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جہنم کو قیامت کے دن جب گھسیٹ کر کے میدان میں لایا جائے گا تو 70,000 اس کی لگام ہوگی, اور ہر ہر لگام کے اوپر 70,000 فرشتے ہوں گے, اور پوری جہنم کو گھسیٹ کر کے کھینچ کر کے محشر کے اندر ملائکہ لائیں گے. اور بعض حضرات نے واردنا کو تقرب کے معنی میں مراد لیا ہے, یعنی جہنم میدان قیامت سے اتنی قریب ہوگی کہ دکھتی ہوگی یہ رہی, اور جہنمی لوگ اس کا سامنے مشاہدہ کر رہے ہوں گے, بالکل قریب نظر آئے گی. واردنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا. بیچ میں ایک بات یہ رہ گئی, وَتَرَقْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ. قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن سب لوگ آپس میں ایک دوسرے میں گڑ مڑ ہو جائیں گے, خلط ملط ہو جائیں گے. یہ گڑ مڑ اور خلط ملط ہونے کا کیا مطلب؟ بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ اس قدر مجمع ہوگا, اس قدر مجمع ہوگا کہ لوگ آپس کے اندر ایک دوسرے میں گھس پڑیں گے. یہ یاجوج ماجوج کے متعلق ہے, یعنی یاجوج ماجوج کی اس قدر تعداد ہوگی کہ سب ایک دوسرے میں گھسے گھسے ہوں گے, ان کو جگہ ہی نہیں ملے گی کہ فراغت اور وسعت کے ساتھ وہ دنیا میں پھیلے. یاجوج ماجوج کے متعلق ہے. اور بعض حضرات نے اس کو انسانوں جانوروں مخلوق کے متعلق مانا ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے بھیانک ہولناک مناظر ہوں گے کہ تمام مخلوق آپس کی عداوت کو بھول جائے گی, جنات بھی انسانوں کے قریب آ جائیں گے, جانور بھی انسانوں کے قریب آ جائیں گے, اور جیسے ہی کوئی حادثہ ایک جگہ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں, اس طرح انسان جنات جانور سب آپس میں ایک دوسرے کے قریب قریب ہو جائیں گے اور مخلوط ہو جائیں گے. ایسے خطرناک حالات قیامت سے پہلے دنیا کے اندر پیدا ہو جائیں گے. اور حد حضرات نے اس کو قتل دجال کے بعد کے واقعات کے ساتھ خاص کیا ہے کہ اس کے بعد جب یاجوج ماجوج آئیں گے تو انسانوں کی آبادیوں کے اندر اس طرح خلط ملط اور گڑ مڑ ہو جائیں گے. یہ دجال اور یاجوج ماجوج مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ اور بیت المقدس تین جگہ کے اوپر داخل نہیں ہو سکیں گے. الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. جن کافروں کی آنکھوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے تھے اور وہ جو ہے اس کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے, یعنی آنکھ تو تھی لیکن قرآن کو یہ لوگ دل قصد پڑھتے نہیں تھے, قرآن کو سمجھتے نہیں تھے, قرآن کو دیکھتے نہیں تھے. فلا یستطیعون سماع. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت بغض دشمنی, اس کی وجہ سے یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں گے نہیں, قبول نہیں کریں گے, مانیں گے نہیں. جن کافروں کی آنکھوں پر ایسے پردے پڑے ہوئے, ایسے کافروں کو ہم جہنم کے بالکل سامنے رو برو ان کو جو ہے ہم کھڑا کر دیں گے. جی
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزولا.
دیکھو ذوالقرنین نے جو یہ دیوار بنائی وہ دیوار کو لال کرنے کے لیے کوئلہ اور لکڑا جلا کر کے اس کو لال کی. یاجوج ماجوج کے لیے اہل لغت یہ فرماتے ہیں کہ اج یعج اور مج یمج نصر ینصر سے آتا ہے, جس کے معنی آتے ہیں خلط ملط ہونا, حیران ویران ہونا. اور چونکہ اس قوم کا معاملہ ایسا ہی ہے اس پر یاجوج ماجوج ان کا نام پڑا ہے. چنانچہ یہ سب واقعات عجیبہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے جو یہودیوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے امتحان کے طور پر پوچھے گئے تھے. ان تمام کے اختتام کے اوپر دوبارہ قرآن کا اصل مضمون فکر آخرت باس بادل موت, اس مضمون کو یہاں سے پھر سے شروع کیا جا رہا ہے. افحسب الذین کفروا, کیا کافر لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کر کے اپنا رب اور معبود بنا لیا. اللہ کے بندوں سے کون مراد؟ کہ یہ عرب کے مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے, عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, اور یہود لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, ان کی عبادت کرتے ہیں. اِنَّا عَتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا, ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو مہمانی کی جگہ کے طور پر تیار کر رکھا ہے. یہ جو جہنم کو نزل کہا گیا یہ ان کافروں کا استہزاء اور مذاق ہے, یہ طنز کیا جا رہا ہے. ورنہ جہنم کون سی آرام اور مزہ کی جگہ ہے؟ یعنی یہ معلوم ہوا کہ کافروں کا استقبال وہاں پر جہنم کی آگ کے اندر اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا جائے گا. اور اس کو صنعت تقابل بھی کہتے ہیں بلاغت کی اصطلاح کے اندر, اس لیے کہ آگے مومنین کے واسطے جنت کو کہا گیا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزولا, تو اس کے تقابل کے اندر یہاں جہنم کو کہا گیا نزولا. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اے نبی آپ ان کو ذرا پوچھو کیا ہم تم کو بتلائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے بڑے نقصان اور گھاٹے کے اندر کون لوگ ہیں, کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال کے اعتبار سے بہت بڑے نقصان میں. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا, جن لوگوں کی محنت کوشش اس دنیا کی زندگی میں ضائع ہوتی رہی اور اوپر سے وہ یوں سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی بڑا اچھا عمدہ کام کر رہے ہیں. حضرات مفسرین نے اس آیت کا مصداق نمبر ایک ایسے لوگوں کو قرار دیا ہے جن کی تمام کوششیں دنیا ہی کے واسطے ہو, آخرت ان کا مطمح نظر نہ ہو. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ایسے حالات کے متعلق پناہ مانگی, اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی. تو جن کی کوشش صحیح محنت جد و جہاد محض دنیا ہی دنیا کے لیے ہو, آخرت کی طرف ان کا کوئی دھیان نہ ہو, آیت کریمہ کی مراد ہے. نمبر دو, بدعتی لوگ مراد ہے جو دین میں بدعتیں ایجاد کرے. نمبر تین, اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر چلنے والے لوگ مراد ہے. نمبر چار, یا جو لوگ نیک عمل کو اچھا سمجھ کر کے اس کو کرے مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی وہ نیکی ضائع اور برباد ہو رہی ہو. جو لوگ نیک کام کر رہے ہیں اس کو اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں لیکن اللہ کے یہاں ان کی وہ نیکی ضائع اور برباد ہو رہی ہے. کیوں؟ دو سبب سے. ایک تو ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, خراب عقیدے کے ساتھ کتنا ہی اچھا نیک عمل ہو وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتا ہے. عقیدے کی درستگی عمل کی قبولیت کے لیے شرط اول ہے. اور نمبر دو, ریاکاری کرنے والے تو ان کے اچھے اچھے اعمال بھی ضائع اور برباد ہو جاتے. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور اوپر سے یوں سمجھتے کہ ہم بہت بھاڑ مار رہے ہیں, بہت اچھے کام کر رہے ہیں. آج دنیا میں جتنے بھی باطل پرست لوگ ہیں وہ کام کرتے, بعض لوگ پیدل چلتے, صبح چار بجے اٹھ کے چلتے ہی رہتے, مرد عورت ان کی, اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں بس میں بیٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے. تو اوپر سے وہ اس کو اچھا اور نیکی سمجھتے, جب ان کو دیکھتے ہیں تب یہ آیت سمجھ میں آتی ہے ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. بعض لوگ ننگے رہتے ہیں, کپڑے ہی نہیں پہنتے اور اس کو بہت بڑی عبادت سمجھتے ہیں اس ننگا رہنے کو. سب یہ آیت سمجھ میں آتی ہے یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم. انہی لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا, یعنی قرآن کی آیتوں کا انکار کیا, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا, ولقائه اور باق بادل موت کا انکار کیا. اس لیے کہ اللہ کی ملاقات قیامت کے دن ہوگی, حساب کتاب کے دن ہوگی, ثواب جزا کا انکار کیا. فحبطت اعمالهم ان کے اعمال ضائع ہو گئے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا ہم ان کے لیے قیامت کے دن وزن کی ترازو نہیں لگائیں گے, ہم ان کے لیے تول ترازو ناپ قائم نہیں کریں گے ایسے لوگوں کے واسطے. کیا مطلب فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. حالانکہ قرآن مجید کے اندر تو صاف طور پر آیا والوزن یومئذ الحق قیامت کے دن وزن کا ہونا بالکل حق ہے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون جن کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ کامیاب ہوں گے. فمن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون اور جن کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ برباد ہو جائیں گے. تو وزن تو سب کا ہوگا, قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے. تو پھر یہ کیسے فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. تو مفسرین نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں. پہلا جواب یہ دیا ہے کہ دیکھو ان کا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے تمام نیک اعمال تو بالکل ضائع اور برباد ہی ہو گئے. دنیا میں جو نیکیاں کرتے بھی تھے وہ کیا ہو گئی, ضائع برباد. ترازو میں چیز تولی کب جاتی ہے, جب دو پلڑے میں رکھے جانے کے قابل کوئی چیز ہو تو بھائی تولو دونوں برابر ہے کہ کم زیادہ ہے. لیکن جب دو پلڑے میں رکھنے کے قابل ہی کوئی چیز ہے ہی نہیں, ون سائڈ ہے, ایک ہی پلڑے میں رکھنے کی چیز ہے, یعنی کیا گناہ ہی گناہ ہے. نیکیاں تو ضائع ہو گئی تو پھر تول کا کیا مطلب. تول تو تب ہوتی ہے جب دو پلڑے میں رکھنے کے قابل چیزیں ہو, لیکن جب دو پلڑے کی چیز ہے ہی نہیں, اس یعنی کہ نیکیاں تو ہے ہی نہیں, فساد عقیدہ کی وجہ سے ضائع ہو گئی, صرف گناہ ہی گناہ ہے, تو پھر تول کس چیز کی کرنے کی. اسی لیے ایسے لوگوں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے یہاں ترازو قائم نہیں کی جائے گی. ایک جواب یہ. نمبر دو, بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ ان کے اعمال کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یعنی ترازو میں کس کو تولا جائے, کوئی باحیثیت کس کو تولا جائے. ابھی تم نے دیکھا کہ کوئی آدمی مٹی اور ریتی کو تول رہا ہو, چلو ریت تولے, کپچی تولے, پتھرے تولے, کوئی تولتا ہے؟ لوگ گانے کہیں گے اس کو کہ پاولی ہو گیا کیا کہ یہ سب چیز تولنے بیٹھا. بتا کہ جو بے حیثیت چیز ہوتی ہے اس کو تولا جاتا نہیں. بالکل اسی طریقے سے ان کے اعمال بالکل ایسی حیثیت کے ہے ہی نہیں کہ ان کو تول میں رکھا جائے. نمبر تین, حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ دنیا میں موٹے تازے بڑے لمبے سڑنگے, لیکن اعمال کی ترازو کے اندر ان کا وزن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے برابر کے برابر بھی نہیں. یعنی ان لوگوں کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی یہاں نہیں ہوگی. ایسے لوگوں کو, یعنی 70,000 ایسے لوگوں کو فرشتے ایک دھکے میں پھینک دیں گے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. ظاہر بات ہے کہ جب ان لوگوں کا ایسا ہلکا معاملہ کہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ان لوگوں کا وزن اللہ کے یہاں نہیں ہوگا, تو ایسے انسانوں کے اعمال کو تولنے کا کیا مقصد. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. بعض حضرات نے اس کا ایک چوتھا بہت پیارا جواب دیا. وہ یوں فرماتے ہیں کہ دیکھو اہل ایمان میں سے ایک بہت بڑی جماعت ایسی ہوگی وہ بلا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کی جنت میں جائیں گے, اور ہم بھی تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ بلا حساب کتاب جنت میں بھیجے. تو اسی طرح جہنم میں جانے والوں کی بھی ایک جماعت ایسی ہوگی جو بلا حساب کتاب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے, یعنی ان کا کفر اور ان کی بدعملی اتنی بیین اور واضح ہوگی کہ تول کر کے فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بغیر تول بغیر فیصلے کے ان کو سیدھا جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. سورت پوری کرنی ہے انشاءاللہ. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. یہ جو ان کو سزا دی جا رہی ہے جہنم کی شکل کے اندر, یہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کو سزا دی جا رہی ہے, اور یہ لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو احکاموں کو اور نبیوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے, استہزاء کیا کرتے تھے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے فردوس کے باغات مہمانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جنت الفردوس جنت کے بالکل وسط کے اندر واقع ہے, اور اتنی اونچی ہے کہ جنت کے تمام کے تمام محل اور درجات سے سب سے اونچی یہ جنت ہے, اور جو ہے 100 درجے ہیں جنت کے اندر, اور ہر درجے کے بیچ میں 100 سال کا فاصلہ ہے. بعض روایت میں ہے کہ ہر درجے کے بیچ میں زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہے. اس میں سب سے اونچا مقام جنت الفردوس کا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی چھت اپنا عرش بنائی ہے, یعنی اس کے اوپر کوئی چیز ہے ہی نہیں, خدا تعالیٰ کا عرش ہے, اور عرش کی چیڑچیڑاہٹ جنت الفردوس کے لوگوں کو سننے کو ملے گی. یعنی وہاں کے رہنے والے کتنے خوش نصیب کہ جب اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہو تو نظر اٹھائی دیدار سے مالا مال کیے جائیں گے, اور جنت الفردوس میں سے ہی جنت کی تمام نہریں نکلتی ہیں, شراب کی دودھ کی پانی کی شہد کی سب نہریں جنت الفردوس سے نکلتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو خود اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا. کہتے ہیں کہ 3 چیزیں باری تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائی حضرت آدم علیہ السلام کو, دوسرا تورات کی تختیوں کو باری تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھا, اور تیسرا جنت الفردوس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات, یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے فردوس کے باغات مہمانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے. اس لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو, کم درجے کا مانگنے کا ہی نہیں, خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے, لا یبغون عنہا حولا, اور وہاں سے ہٹ کے دوسری جگہ جانے کی آرزو بھی نہیں کریں گے. دنیا میں کتنی بھی اچھی جگہ ہو لیکن رہتے رہتے آدمی اکتا آ جاتا ہے, تھک جاتا ہے, کہتے کہ اب جگہ ذرا چینج کرنی چاہیے بدلنی چاہیے, لیکن جنت الفردوس کو چھوڑ کر کے جانے کی نہ امید کریں گے نہ آرزو کریں گے نہ چاہت ان کو ہوگی. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورہ کہف کی آخری آیت ہے, کوئی آدمی رات کو سوتے وقت پر اس کو پڑھ لے اور نیت کرے کہ اتنے بجے اٹھنا ہے تو اس کی آنکھ اسی وقت پر کھل جائے گی. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے اور ہمارے مجربات میں سے ہے, کہ واقعیتاً ایسا ہوتا ہے. آپ یہ آئے آخری پڑھ کے سو جاؤ تو اسی وقت پر انشاءاللہ آنکھ کھل جائے گی, اللہ یہ کہ اس کے بعد آپ جو ہے اپنی عادت شریرہ کے مطابق دوبارہ سو جائیں, پھر محض خواب ہو جائیں, وہ بات الگ ہے, لیکن آنکھ تو ضرور کھل ہی جاتی ہے. قل لو کان البحر, یہاں سمندر سے مراد بعضوں نے اس میں جنس لیا ہے, یعنی سمندر کی جنس, اور بعض نے زمین کے تمام سمندروں کو مراد لیا ہے. آیت کا حاصل یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی سمندر ہیں وہ تمام کے تمام سمندر روشنائی بن جائے, دنیا میں جتنے درخت ہے اس میں سے قلم تیار کر لیے جائے, اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی حمد تعریف تسبیح کے کلمات کو لکھنا تم شروع کر دو, تو ہو سکتا ہے کہ یہ سب سمندر جو روشنائی بنے ہیں وہ ختم ہو جائے, لکڑیوں کے درختوں سے جو قلم بنے ہیں وہ گس گس ختم ہو جائے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد تعریف ثنا کے کلمات کبھی ختم ہوں گے نہیں. ولو جئنا بمثلہ مددا, اگرچہ اس روشنائی کی مدد کے لیے ایسے ہی دوسرے سمندر آ جائے تو بھی وہ کبھی ختم ہوں گے نہیں. قل انما انا بشر مثلکم, یہ قبل جو ہے غیر کے معنی کے اندر ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دو کہ میں تو تمہارے جیسا ایک بشر ہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تواضع کی تعلیم دی اور حکم دیا کہ آپ اپنے آدمی ہونے کا اقرار کریں, لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتلا دی لوگوں کو کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے, یہ میرا امتیاز ہے, میری خصوصیت ہے کہ اللہ میرے اوپر وحی کو نازل فرما دیتے ہیں, اور میری تمام وحی کا خلاصہ کیا الہکم الہ واحد, تمہارا معبود ایک معبود ہے. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا, جس انسان کو یقین ہو کہ وہ مرنے کے بعد اپنے رب کی ملاقات کرے گا, یعنی قیامت کا یقین ہے, حساب کتاب کا یقین ہے, بعد بعد الموت کا یقین ہے, تو فلیعمل عملا صالحا, اس کو چاہیے کہ نیک اعمال کرے. ولا یشرک بعبادت ربه احدا, شان نزول کی مختلف روایت ہے. ایک روایت یہ آئی کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں موقف یعنی حج میں کھڑا ہوتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی خوشی کو میں چاہنے والا ہوتا ہوں, لیکن ساتھ میں دل میں یہ بھی پسند ہوتا ہے کہ میں یہاں جو کھڑا ہوں عبادت کے لیے وہ کوئی مجھے دیکھ لے رہے, یہ بھی مجھے پسند ہوتا ہے, یعنی لوگ دیکھ لے تو میری تعریف کرے کہ حاجی صاحب بہت عبادت کر رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال پر کوئی جواب نہیں دیا, بس تھوڑی دیر میں یہ آیت نازل ہوئی, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. دوسری روایت یہ ہے کہ ایک مسلمان جہاد کرتا تھا, لیکن ساتھ ساتھ میں اس کو یہ بات بھی پسند تھی کہ اس کا جہاد میں موجود رہنا لوگ اس کو دیکھ لے رہے, تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. دیکھو یہاں شرک سے مراد ہے ریاکاری. شرک کی دو قسم ہے, شرک اکبر شرک اصغر. ایک شرک تو ہم سب سمجھتے ہیں غیر اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک کرنا, لیکن حدیث میں ریاکاری کو بھی شرک کہا گیا, یہ چھپا ہوا شرک ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو دکھلانے کے لیے کوئی اچھا عمل کرے. اب ان تمام روایات اور حدیث کا خلاصہ جو مفسرین نے بیان فرمایا وہ اس کا لطف لطاف سن لو. انسان اپنے عمل کو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے کرے, مقصد اللہ کی رضا ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں مخلوق کو بھی راضی کرنے کی نیت ہے, اسی کو ریاکاری اور شرک خفی کہتے ہیں. نمبر دو, اللہ کی رضا کے ساتھ اپنی شہرت چاہتا ہے, کہ لوگوں میں میری عزت کو میری شہرت کو, یہ بھی شرک خفی اور ریاکاری ہے. نمبر تین, لوگوں کی تعریف کا امیدوار ہو کہ میں جو عمل کروں لوگ اس پر میری تعریف کرے, اور کسی نے تعریف کی تو اس نے اپنے عمل کو بھی بڑھا دیا. یہ جناب تو رات 1 بجے تک مطالعہ کرتے ہیں تو دوسرے دن اس نے 1:30 بجے تک کیا کہ آج میری لوگ 1:30 بجے تک کی تعریف کرے, یہ بھی اس کا ریا اور شرک کہا جائے گا, شرک خفی کہا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح کالی چوکی چلتی ہے کہ چلنا اس کا پتہ بھی نہیں چلتا, اس طرح یہ ریاکاری تمہارے دلوں میں داخل ہوتی ہے, اس کا آنا کسی کو پتہ بھی چلتا نہیں ہے. البتہ اگر کوئی آدمی نیک عمل کرے محض اللہ تعالیٰ کے واسطے, دل میں ریاکاری کی بھی نیت نہیں, کوئی تعریف کرے اس کی بھی نیت نہیں, پھر کسی نے اس کو دیکھ لیا اور لوگ اس کی تعریف کرے, یہ تو اللہ کی طرف سے ایک نقد بشارت ہے, ایک نعمت ہے اس کے واسطے. یعنی اللہ کے لیے کیا, دکھلاوے کی بھی نیت نہیں اور شہرت کی بھی نیت نہیں, جا کی بھی نیت نہیں, لیکن کسی نے اتفاقاً دیکھ لیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت ہے, گویا ایک انعام ملا کہ لوگوں نے دیکھ لیا اور اس کی اس کے اوپر تعریف کی. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھلائی, اسی آیت کے ذیل میں مفسرین نے نقل کی ہے کہ جو آدمی اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھے گا انشاءاللہ ریاکاری سے اس کی حفاظت ہو جائے گی. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. جو دعا اس کو 3 مرتبہ روزانہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ ریاکاری اور شرک خفی سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. یہ سورہ کہف مکمل ہوئی, حدیث میں اس کی تلاوت کی بڑی فضیلت آئی ہے, خاص طور پر جمعہ کے دن پڑھنے کے بارے میں. ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک نور ہی نور ہو جاتا ہے جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے. بعض روایت میں آتا ہے کہ جو اس کی ابتدائی آیتوں کو یا آخری آیتوں کو پڑھ لے تو قدم سے سر تک نور ہو جاتا ہے, اور پوری سورت پڑھے تو زمین سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے. اور جو ہے اس کی ابتدائی 3 یا 10 اور آخری 10 آیتیں جس نے زبانی یاد کر لی, اللہ دجال کے فتنوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. تو فتنوں اور خصوصاً دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے اس سورت کی تلاوت بڑی مجرب اور مفید ہے. جی